بسم الله الرحمن الرحيم. گزشتہ یہ باب آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد کیا کیا دعائیں پڑھتے تھے. آخری ایک حدیث تھی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی, فرماتے ہیں حضرت انس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی اپنے بندے کی طرف سے یہ بات پسند کرتے ہیں کہ جب وہ کوئی لقمہ کھائے یا کوئی پانی کا گھونٹ پیے تو اس پر اللہ کی تعریف کرے. اس لیے علماء کا یہ خیال ہے کہ جب ہم کھانا کھائیں تو گاہے گاہے الحمدللہ کہتے رہیں, یا اللہم لک الحمد ولک الشکر یہ کہتے رہیں. پانی پئیں تو اس کے بعد بھی ایسے ہی کہیں. یہ اللہ پسند کرتے ہیں اپنے بندے سے, اور بندگی کا تقاضا بھی ہے کہ اللہ جس بات کو پسند کریں اس کو بندے کریں, یہ بندگی کا تقاضا ہے. اب ایک دوسرا باب شروع ہو رہا ہے, باب ما جاء فی قداح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیالے کا ذکر. اسلام کی یہ خصوصیت ہے کہ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق اور منتسب تمام چیزوں کو ان کے ناموں کے ساتھ محفوظ رکھا گیا ہے. ہمارے ہر چیز کا ذکر موجود ہے. دیگر مذاہب میں ان کے پیشواؤں کی زندگی بھی ملنی مشکل ہوتی ہے, لیکن یہاں حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, آپ کی سیرت, آپ کے اسوے, آپ کے طریقوں کو اور آپ سے متعلق ایک ایک چیز کو اس طرح سے محفوظ کیا ہے کہ تاریخ میں دوسری ایسی مثال ملنا مشکل ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری, کتنی سواری, کیسی سواری, آپ اونٹ رکھتے تھے تو اونٹوں کے نام کیا تھے, آپ کے پاس میں خچر تھا تو خچر کے نام کیا تھے, آپ کے پاس تلواریں تھیں, بہت سی تلواریں تھیں, ہر ایک کا نام, ہر چیز کا تذکرہ محفوظ ہے, موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بس برتن استعمال فرمایا کرتے تھے. بعض حضرات جیسے کہ بہت سے صوفیہ, ان کا یہ خیال ہے کہ برتنوں کو رکھنا زہد کے خلاف ہے. بہت سی مثالیں پیش کرتے ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال پیش کرتے ہیں کہ برتنوں کو نہیں رکھتے تھے, لیکن ہمارے سامنے جو اسوہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور طریقہ ہے, تو برتنوں کو رکھنا, استعمال کرنا زہد کے خلاف نہیں ہے, یہ تو سنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کے برتن رہا کرتے تھے. جن برتنوں میں پیالہ بھی تھا جس کا ذکر اس باب میں موجود ہے, باب ما جاء فی قداح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیالے کا ذکر. ہمارے یہاں عام طور پر پیالہ کھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یا دودھ پینے کے لیے, لیکن اس زمانے میں پیالہ کھانے کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا, پینے کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا. اسی میں کھا لیا کرتے تھے, اسی میں دودھ بھی پی لیا کرتے تھے, اسی میں پانی بھی پی لیا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں کئی پیالے تھے, ضروری نہیں کہ سب ایک ساتھ ہو. ایک پیالہ وہ ٹوٹ گیا ہے یا ختم ہو گیا تو دوسرا پیالہ پھر تیسرا پیالہ, تو کئی پیالوں کا ذکر آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں یہ پیالے تھے. اس میں پہلی جو حدیث ہے وہ حضرت ثابت سے مروی ہے, کہتے ہیں کہ ہم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں موجود تھے, تو آپ نے ہمارے سامنے لکڑی کا ایک پیالہ نکالا. اخرج الینا انس بن مالک قدح خشب غلیظا مزببا بحدید. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکڑی کا ایک پیالہ نکالا اور فرمایا کہ یہ جو پیالہ تھا یہ موٹا پیالہ, اس میں لوہے کے پترے لگے ہوئے تھے, لوہے کے پترے لگے ہوئے تھے, اور کہا کہ یا ثابت ھذا قدح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ثابت, یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیالہ ہے. لکڑی کا پیالہ ہوتا ہے, ٹوٹ نہ جائے, مضبوط رہے, اس پہ لوہے کے پترا چڑھا دیا جاتا ہے تو وہ بہت دنوں تک چلتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ہی پیالہ تھا. بعض روایت میں یہ ہے کہ وہ ٹوٹ گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اس پہ پترا چڑھا دیا جائے. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیالہ تھا اور یہ پیالہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بہت بات تک رہا, اور پھر بعد میں یہ پیالہ ان کے وارثوں کو ملا, اور ان کے وارثوں نے جب اس کو فروخت کیا ہے تو 800,000 درہم کا وہ پیالہ فروخت ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیالہ ہے. بہت سی تاریخی روایات یہ بتاتی ہیں کہ حضرت محمد ابن اسماعیل البخاری, جن کو ہم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں, حدیث پاک کی مشہور کتاب صحیح بخاری جن کی کتاب ہے, کو فرماتے ہیں کہ بصرہ میں میں نے وہ پیالہ دیکھا اور میں نے اس میں پانی خود پیا ہے. تو حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وارثوں میں یہ پیالہ چلا, اور پھر ضرورت پڑنے پر ان لوگوں نے اس کو فروخت کیا تو اس کی قیمت 800,000 درہم ہوئی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ تو دو عالم کے خزانوں سے بھی زیادہ مہنگی چیز تھی. ایک عاشق رسول اور امتی کے سامنے اگر یہ چیز آ جائے تو اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ اپنا سب کچھ لٹا سکتا ہے, کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیالہ تھا. اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اسلام میں تبرکات کی بھی ایک خاص حیثیت ہے. تبرکات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو چیزیں ہیں وہ سب تبرکات ہیں. آپ کا کرتا, آپ کا جبا, آپ کی ٹوپی اور آپ کی استعمال کی ہوئی جتنی چیزیں ہیں وہ سب تبرکات ہیں, اور امت میں محفوظ رہیں, آج بھی بہت سی جگہ محفوظ ہیں. اور انہی میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہیں کہیں پر بال بھی پائے جاتے ہیں, منہ مبارک. لیکن ان سب تبرکات میں ایک خاص بات کا خیال رکھنا ہے کہ سند صحیح ہونی چاہیے. جس طرح ہم حدیث کی سند سامنے رکھتے ہیں نا کہ یہ حدیث فلاں سے مروی, دیکھو یہاں بھی ہر حدیث کے اندر سند ہے, اس کو فلاں نے بیان کیا, اس کو فلاں نے بیان کیا, پھر ان کو ان استاد نے بیان کیا, پھر ان کے ان شیخ نے بیان کیا, پھر صحابی تک پہنچتی ہے, پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے. تو اس کو سند بولتے ہیں, جو چین ہے سلسلہ. تو اسی طریقے سے کہیں پر کوئی تبرک ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب تو اس کی سند ہونی چاہیے. بلا سند کے کوئی کہنے لگا یہ وہ ہے, نہیں, سند ہونی چاہیے. اسی وقت اس کی معتبریت کو سامنے رکھا جائے گا اور اس میں اضافہ ہوگا. اگلی حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, وہ بھی فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لقد سقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہذا القدح الشراب کلہ الماء والنبیذ والعسل واللبن. فرماتے ہیں کہ میں نے اس پیالے کے ذریعے سے، حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے اس پیالے کے ذریعے سے ہر طرح کی پینے کی چیز جو اس وقت پی جاتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پلائی. ہر طرح کی پینے کی چیز کی تفصیل بھی کر دی، جیسے کہ الماء پانی، اسی پیالے سے میں نے حضور کو پانی بھی پلایا. ون نبیز، اسی پیالے سے میں نے حضور کو نبیز بھی پلائی. نبیز کسے کہتے ہیں؟ کھجور کو یا انگور کو، منقے کو یا کشمش کو پانی میں بھگو کر رکھ دیا جائے، ایک رات گزر جائے یا دن گزر جائے تو پورا نچڑ جاتا ہے، معصر ہو جاتا ہے پورا کا پورا، اور اس کا جوس گل گل کر پانی میں مل جاتا ہے. اس کو شربت، بہترین شربت اس کو کہا جاتا ہے، اس کو پیا جاتا ہے. کہنا چاہیے کہ وہ ایک طرح کا شراب طہور بھی ہے، بہت پاکیزہ شربت ہوتا ہے، مقوی ہے اور مفرح ہے. مقوی کا مطلب بدن کو، جسم کو طاقت دیتا ہے، اور مفرح کا مطلب آپ کی روح کو اور قلب کو خوشی دیتا ہے. یہ تفریح یا طبع کا سبب ہے. یہ بہت اچھی چیز ہوتی ہے کہ انسان کی طبع خوش رہے. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہماری طبیعت کے اندر اگر بشاشت نہ ہو، انشراح والی کیفیت نہ ہو تو بہت سے اچھے کام ہم نہیں کر پاتے، عبادتوں میں بھی مزہ نہیں آتا، اچھی محفل میں بیٹھنے کو دل نہیں کرتا، طبیعت کھلی بھی نہیں ہے صاحب، طبیعت منشری نہیں ہے صاحب، بشاشت نہیں ہے ہمارے اندر. تو بشاشت کا ہونا بہت اہم چیز ہے. اس لیے حکیموں کے ہاں تو باقاعدہ ایسی دوائیں اور خمیرے دیے جاتے ہیں کہ جس سے قلب آپ کا منشرے رہے اور طبیعت آپ کی کھلی رہے. بہت سے ایسے خمیرے دیے جاتے ہیں، اور خوشبو کا اثر بھی یہی ہوتا ہے. جو خوشبو لگائی جاتی ہیں، عطر استعمال کیے جاتے ہیں، کہ یہ عطر جو ہے یہ مفرح ہوتے ہیں، یعنی قلب کو خوشی عطا فرماتے ہیں، طبیعت میں کھلاوٹ پیدا کرتے ہیں. یہ اس لیے عطر کا استعمال کرنا چاہیے. آگے آئے گا جیسے کہ حدیث پاک میں، جب وہ بیان آئے گا تو میں بتاؤں گا تفصیل سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، لیکن عطر کے استعمال میں کچھ باتوں کا خیال رکھا جائے گا. ایک یہ کہ آپ ایسی خوشبو استعمال کریں جو واقعی میں اچھی ہو، آپ کو بھی اچھی لگے، دوسروں کو بھی اچھی لگے. اس کا بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایسی خوشبو لے لیتے ہیں کہ بس سوچتے ہیں یہ سنت ہے، لیکن حقیقت میں وہ خوشبو نہیں ہوتی، سامنے والے کے سر میں درد ہو جاتا ہے. اس لیے اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ خوشبو استعمال کریں، اچھی خوشبو استعمال کریں، اس سے قلب میں انشراح والی کیفیت آنی چاہیے، دل خوش ہو جانا چاہیے، طبیعت منشرح ہو جانی چاہیے، سامنے والے کو بھی اچھی لگے. اور سامنے والے کو اگر لگائیں تو پوچھ لیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والے کو الرجی جیسی کوئی کیفیت ہوتی ہے کہ اگر آپ اس کو خوشبو لگائیں گے تو اس کو برداشت نہیں ہوتی ہے، سر میں درد ہو جاتا ہے، زکام ہو جاتا ہے، نزلہ ہو جاتا ہے، تو پوچھ لینا چاہیے صاحب آپ کو موافق آتی ہے، آپ کو پسند ہے تو میں آپ کو خوشبو لگاتا ہوں، اس طرح سے. اور یہاں پر ایک بات کا خیال رکھنا اور ضروری ہے، بعض مرتبہ مسجد کے اندر لوگ خوشبو دیتے ہیں، صف میں بیٹھے ہوئے نکال کے صاحب لگائیے، اور ہم اس خوشبو کو لے کر فوراً آگے بڑھا دیتے ہیں، ہم ان سے نہیں پوچھتے. یہ غلط ہے، مال ان کا ہے، ان کے پوچھے بغیر یہ مال ہم دوسرے کو نہیں دے سکتے، جائز ہی نہیں ہے، ناجائز ہے. لا يحل مال امرئ الا بطیب منه، کسی شخص کا مال اس کی دلی رضا کے بغیر استعمال کرنا، لینا حلال ہی نہیں ہے. اس نے ہم کو ہمارے لگانے کے لیے دیا ہے صاحب، تو لہذا ہم نہیں چاہیں گے، یہ ہمارے لیے بالکل مناسب نہیں ہے کہ ہم اس کو دوسرے کو اس کی اجازت کے بغیر دیں. ہاں وہ خود کے حساب آگے بڑھائیے تو الگ بات ہے، اس کا خیال رکھنے کی بھی ضرورت ہے. تو خوشبو استعمال کرنا سنت ہے، لیکن ایسی استعمال کرنا چاہیے کہ جو ہم کو اچھی لگے، دوسروں کو بھی اچھی لگے، اور مجلس کے آداب کا بھی خیال رکھنا چاہیے. باب ما جاء فی صفت فاقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پھلوں کا ذکر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھل بھی نوش فرمایا کرتے تھے. کس طرح سے پھل نوش فرمایا کرتے تھے, کون کون سے پھل نوش فرمایا کرتے تھے, وہاں جتنے متعارف فروٹ ملتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو نوش فرمایا کرتے تھے. پھلوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یہ مزاج تھا کہ جب موسم شروع ہوتا کسی پھل کا, سیزن شروع ہوتا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کھاتے تھے, اور جب سیزن جانے لگتا تو آپ اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا جب موسم جانے لگتا ہے تو فروٹ خراب ہونے لگتے ہیں, کیڑے آنے لگتے ہیں اس میں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں تھی یہ بات کہ جب موسم آتا, شروع ہوتا, سیزن آتا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھل استعمال فرمایا کرتے تھے, اور لوگوں کو معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھل پسند ہے. تو جب بھی مارکیٹ میں, بازار میں پھل آتا پہلا پہلا, تو کوشش کرتے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پھل پیش کریں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ پھل پیش ہوتا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پھل کو لیتے اور تلاش کرتے قریب میں کوئی چھوٹا بچہ ہے, اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پھل دے دیا کرتے تھے. تو ایسے ہی جب سیزن شروع ہو تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم پھل لے کر آئیں اپنے گھر میں, جیسے سب سے چھوٹا بچہ ہے اس کو دیں پہلے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یہ حدیث حضرت عبداللہ بن جعفر سے مروی ہے, پہلی حدیث. کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یأکل القصا بالرطب, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ککڑی کھجور کے ساتھ کھایا کرتے تھے. ککڑی کھجور کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے, اس لیے بھی کھاتے تھے کہ کبھی ایسے ہوتی ہے ککڑی بہت زیادہ میٹھی نہیں ہوتی, کھجور کے ساتھ ملا دیں گے تو اب ککڑی جو ہے وہ میٹھی ہو جائے گی, اچھی لگے گی, وہ میٹھا ہے یہ پھیکا ہے, دونوں مل کر معتدل غذا بن جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ کھجور کی تاثیر گرم ہے اور ککڑی کی تاثیر سرد ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو ملایا کرتے تھے کہ مزاج میں اعتدال پیدا ہو جائے. اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم اپنے کھانوں میں اس بات کا خیال رکھیں کہ اعتدال ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ بس صاحب گوشت ہی گوشت کھائے چلے جا رہے ہیں, تین وقت ہے تین وقت نان ویج ہی ہے ہمارے یہاں, اور فروٹ نہیں ہے اور دوسری کوئی چیز ایسی نہیں ہے, تو پیٹ خراب ہوگا ہی ہوگا, پھر پریشان ہوں گے, پھر وہ وقت آئے گا کہ کوئی کھانا ہم بغیر گیس کی گولی کھائے بغیر کھا ہی نہیں سکتے, پھر آگے چل کر وہ وقت بھی آئے گا کہ کوئی کھانا بغیر انجیکشن لگائے ہوئے کھا ہی نہیں سکتے. یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم شروع ہی سے خیال نہیں رکھتے کہ صحت کو کس طرح سے ہم کو قائم رکھنا ہے, اور صحت کے لیے کیا کیا غذائیں لینی چاہیے, کس طرح سے لینی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے بتایا ہے اپنے طرز عمل سے کہ کھانے پینے میں بھی اعتدال کا پہلو سامنے رکھیں. اگر آپ گرم چیز کھا رہے ہیں تو بالکل ساری کی ساری گرم ہی نہ ہو, کوئی ٹھنڈی چیز بھی اس کے ساتھ ملا لی جائے تاکہ اعتدال پیدا ہو جائے. تو کھجور گرم ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ککڑی اس کے ساتھ ملا کر کھا رہے ہیں. اردو میں ککڑی اس کو کہا جاتا ہے جو باریک پتلی ہوتی ہے, جیسے لکھنؤ کے اندر وہ ککڑی بکتی ہیں تو وہاں کے لگاتے ہیں صاحب, اس کا اعلان کرتے ہیں بیچنے والے, لیلا کی انگلیاں ہیں یہ انگلیاں, ککڑیاں ہیں یہ ککڑیاں, مجنو کی پسلیاں ہیں لیلا کی انگلیاں ہیں ککڑی. تو پتلی والی باریک جو ہوتی ہے نا اس کو بولتے ہیں ککڑی, اور جس کو ہمارے کنکڑی بولتے ہیں بنگلور میں وہ کھیرا, عربی میں اس کو خیارا بولتے ہیں, اردو میں اس کو کھیرا بولتے ہیں. لیکن یہ دونوں کا خاندان تقریباً ایک ہی ہے, نوع میں فرق ہے, جنس تقریباً ایک ہی مانی جاتی ہے یہ, اور دونوں کا مزاج بھی ملتا جلتا ہے, ٹھنڈا مزاج ہے کھیرے کا بھی ککڑی کا بھی. تو کھجور کے ساتھ ملائیں گے تو اس کا بڑا فائدہ ہوگا. ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو لوگ پتلے دبلے ہیں وہ اس کا استعمال کریں گے تو اس کے استعمال سے ان کے بدن میں فر بہی آئے گی, طاقت تو اس کے اندر ہے ہی ہے لیکن موٹا پن بھی آتا ہے, جیسے آگے بھی موجود ہے ایک مضمون. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جب شادی ہوئی تو عمر کم تھی اور دبلی پتلی تھی, ان کی والدہ محترمہ نے چاہا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا موٹی ہو جائیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف سے یہ ہدایت دی گئی کہ ان کو کھجور کے ساتھ ککڑی دی جائے, ککڑی اور کھجور دونوں ملا کر دیے جائیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کو استعمال فرمایا, اور پھر وہ وقت آیا کہ آپ پہلے سے زیادہ موٹی ہو گئیں. آپ نے وہ قصہ سنا ہوگا کہ ایک صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی دعوت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امعی عائشہ, کیا میرے ساتھ عائشہ بھی ہیں؟ تو وہ صحابی کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ نہیں, ہر چیز صاف صاف تھی وہاں تک. پھر اگلی دفعہ وہ آئے, وہ دیہات کے صحابی تھے, گاؤں میں ان کا گھر تھا چند میل کے فاصلے پر مدینے سے, کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل چاہتا ہے کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں, میری دعوت قبول فرمائیں اور کھانا کھائیں. تو حضور نے فرمایا امعی عائشہ, کہ میرے ساتھ عائشہ بھی چلیں گی؟ انہوں نے کہا نہیں آپ ہی آئیں گے. تیسری مرتبہ اب وہ تیاری کر کے آئے تھے, پہلے شاید تیاری نہیں ہوگی کہ اب امی جان کو بھی بلانا ہے ساتھ میں, حضور پوچھیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, رسول اللہ آپ کی دعوت ہے, اتنا ہی کہا. حضور نے فرمایا پھر وہی امعی عائشہ, کہ میرے ساتھ عائشہ چلیں گی؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ. کہنے لگے اچھا اذن پھر تو ہم چلیں گے, تمہاری دعوت قبول ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا ہے, اور اسی سفر کا وہ واقعہ ہے کہ آپ نے حضرت عائشہ سے کہا چلو دوڑ لگاتے ہیں کون آگے نکلتا ہے. دوڑ لگی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے نکل گئی. پھر کئی سال کے بعد حضور کا جو آخری سال ہے دنیا میں رہنے کا, پھر اس کے بعد آپ دنیا سے پردہ فرما گئے, اس سال پھر آپ کا اس گاؤں کی طرف سفر ہوا ہے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ساتھ میں ہیں. یہاں پہ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو دوڑ لگاتے ہیں. اب جو دوڑ لگائی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے, وہ پیچھے رہ گئیں. وجہ اس کی لکھی ہے کہ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاری ہو چکی تھی, پہلے ہلکی پھلتی تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم جیسے پہلے تھا آخر تک آپ کا جسم مبارک ایسے ہی رہا, معتدل متوازن بالکل اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم رہا. کہ حضور نے فرمایا یا عائشہ تلکا بتلکا, یہ اس کا بدلہ ہے, جو پہلے تم جیت گئی تھی نا اس کے بدلے میں اب جیت گا. اس سے علماء اکرام نے یہ بات لکھی ہے کہ جائز تفریحات میں اپنے گھر والوں کو شریک کرنا چاہیے. کس میں بول رہا ہوں میں؟ جائز تفریحات. اب بچے ایک جگہ رہ رہے ہیں, رہتے رہتے پریشان ہو گئے, آپ لے کر چلے جائیے کہیں پر ایسے جہاں پردے کا نظام ہو, سب کچھ ہو, بے پردگی نہ ہو, کھلا پن نہ ہو, آپ بچوں کو لے کر جائیے گھمانے, ایک دن دو دن پانچ دن دس دن رکھیے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن ایسی جگہ سے البتہ بچنا چاہیے, بچے کو بچانا چاہیے جہاں ماحول خراب ہونے کا امکان ہو, وہاں سے بچنا چاہیے. لیکن جائز تفریح اور جائز امور میں بہرحال اپنے بچوں کا ساتھ دینا چاہیے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عبداللہ بن جعفر فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یاکل القصاء بالرطب, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ککڑی کھجور کے ساتھ میں کھایا کرتے تھے. اگلی حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یاکل البطیخ بالرطب, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطیخ کو کھجور کے ساتھ کھاتے تھے. بطیخ سے مراد خربوزہ, ایک ہوتا تربوز جو لال ہوتا ہے جس کو واٹر میلن بولتے ہیں, ایک ہوتا خربوزہ, خربوزے کی بات چل رہی, اس کو بطیخ بولتے ہیں عربی میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خربوزے کے ساتھ بھی کھجور ملا کر کھاتے تھے. اس کی ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ یہ بعض مرتبہ میٹھا نہیں ہوتا, پھیکا ہوتا ہے خربوزہ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے میٹھے پن کے لیے کھجور ملا لیا کرتے تھے. اور اعتدال والی بات بھی ہے کیونکہ خربوزے کا مزاج ٹھنڈا ہے اور کھجور کا مزاج گرم ہے, جب دونوں چیزیں مل جاتی ہیں تو اب اعتدال پیدا ہو جاتا ہے اس غذا کے اندر, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کھایا کرتے تھے. خربوزہ بہت مفید غذا ہے, اس کو کھانا چاہیے. بعض احادیث میں یہ مضمون ہے کہ اس کو کھانا چاہیے, کھانے سے پہلے آپ اس کو کھا لیں گے تو معدہ بالکل صاف ہو جائے گا. یہ بہت مفید غذا ہے, اس کو استعمال میں رکھنا چاہیے. اور مسلمانوں کو خاص طور پر جو گوشت کھانے والے زیادہ لوگ ہیں, ان کو فروٹ کا استعمال بھی ساتھ ساتھ میں خوب ہی رکھنا چاہیے, اس سے مزاج میں اعتدال رہتا ہے, طبیعت کے اندر اعتدال رہتا ہے. اگلی حدیث حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہ بھی کہتے ہیں کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجمع بین الخربز والرطب، خربز بھی خربوزے کو ہی کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ خربوزے کو اور کھجور کو جمع کر کے کھا رہے ہیں، دونوں کو ملا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھا رہے ہیں. اگلی حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس میں بھی تقریباً یہی مضمون ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکل البطیخ بالرطب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطیخ کو رطب کے ساتھ کھایا، یعنی خربوزے کو آپ نے کھجور کے ساتھ ملا کر کھایا ہے. ایک چیز پہلے رہ گئی ہے جو بتانی تھی آپ کو نبیز کے بارے میں، کھجور کو پانی میں ڈال دیا جائے یا کشمش کو یا منقے کو پانی میں ڈال دیا جائے، ایک رات گزر جائے دن گزر جائے تو وہ شربت بن جاتا ہے، جس شربت کو نبیز کہا جاتا ہے، وہ بہت پیا جاتا تھا عرب کے اندر، اور میں نے بتایا وہ مقوی ہے اور مفرح ہے، طاقت بھی دیتا ہے اور فرحت بھی بخشتا ہے. لیکن یہ اگر زیادہ دیر تک پانی میں رکھا جائے تو پھر اس کے اندر سکر والی کیفیت، نشے والی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. اس کا استعمال اس وقت تک جائز ہے جب تک اس کے اندر نشہ نہ آئے، اگر اس کے اندر نشہ آنے لگے تو پھر اس کا استعمال جائز نہیں ہوگا، اس کا خیال رکھنے کی بہت ضرورت ہے. تو اس وقت تک ہی اس کو رکھیں جب تک اس کے اندر نشے والی کیفیت پیدا نہ ہو، تو وہ ایک رات کافی ہوتا ہے یا ایک دن کافی ہوتا ہے اس کے لیے. اگلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور یہ وہی حدیث ہے جس کا مضمون تقریباً شروع میں بتا چکا تھا، کہ جب بازار میں مارکیٹ میں شروع شروع میں پھل آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لیتے تھے اور لے کر آپ دعا مانگتے تھے اللہ پاک سے. وہ دعا اس حدیث کے اندر موجود ہے کہ آپ اس وقت کیا دعا پڑھتے تھے، اللہ کی روزی ہے، اللہ کا رزق ہے، تو بہرحال اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ سے دعائیں مانگنی ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے. آپ دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر یہ سبق دیا ہے، خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع ہو، کہ انسان کو اللہ کو نہیں بھولنا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. خوشی ہے، نعمتیں مل رہی ہیں، تو بھی اللہ کو یاد کرو شکر کے ذریعے سے، اور خدا نہ خواستہ اگر پریشانی ہے تو بھی اللہ کو یاد کرو دعاؤں کے ذریعے سے، اللہ کی رحمت کو متوجہ کرو استغفار کے ذریعے سے. تو ہر موقع پر اللہ کی طرف رجوع کرنے کی تعلیم ہے اسلام میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خاص طور پر ہدایت دی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کان الناس اذا رأوا اول التمر جاؤوا به الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ جب سب سے پہلے پہلے پھل کو دیکھتے، جاؤ بھی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب پھل کا آغاز ہوتا، شروعات ہوتی، مارکیٹ میں آتا، تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آتے. فَإِذَا أَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لیتے تو آپ دعا فرماتے تھے، کیا؟ اللهم بارك لنا في ثمارنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وفي مدنا، اللهم ان ابراهيم عبدك وخليلك ونبيك واني عبدك ونبيك وانه دعاك لمكه واني ادعوك للمدينه بمثل ما دعاك به لمكه ومثله معه. قال ثم يدعو شغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پھل کو لیا کرتے تھے تو کہتے تھے اللهم بارك لنا في ثمرنا، ہر ہر جملہ دیکھیے حضور کی دعا کا، اے اللہ ہمارے پھلوں میں برکت عطا فرما. پھر آگے فرماتے ہو بارک لنا فی مدینتنا، اللہ ہمارے شہر میں برکت عطا فرما. وبارک لنا فی صاعنا، اے اللہ ہمارے صاع اور ہمارے مد میں برکت عطا فرما. صاع اور مد دو پیمانے تھے جن کے ذریعے سے پھلوں کو ناپ کر بیچا جاتا تھا، غلہ اور پھل وغیرہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہمارے سا اور مد میں برکت. آگے آپ نے اپنی دعا میں یہ بات ارشاد فرمائی، اللہم ان ابراہیم عبدک و خلیلک و نبیک، اے اللہ بے شک ابراہیم آپ کے بندے تھے، وہ خلیلک اور آپ کے خلیل تھے، و نبیک اور آپ کے نبی تھے، و انی عبدک و نبیک میں بھی آپ کا بندہ ہوں اور آپ کا نبی ہوں. یہاں ایک چیز کا اضافہ وہ حبیبوں کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے تھے، اور میں آپ کا حبیب بھی ہوں، وہ خلیل ہے تو میں حبیب ہوں آپ کا. لیکن یہاں مقام تواضع ہے، جب دعا مانگی جاتی ہے نا تو اس دعا کے اندر تواضع ہی ظاہر کی جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ لفظ نہیں کہا، یہاں پر کہا اللہ میں آپ کا بندہ ہوں اور آپ کا نبی ہوں. وَإِنَّهُ دَعَاكَ لِمَكَّةَ، اور انہوں نے مکے کے لیے دعا کی تھی، اللہ میں مدینے کے لیے آپ سے دعا کرتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے کے لیے دعا کی تھی، کیا دعا کی تھی مکے کے لیے دعا کی تھی، اجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون فاجعل افئدۃ من الناس، اے اللہ لوگوں کا دل ان کی طرف مائل کر دے کہ لوگ یہاں آ کر ٹھہریں، سکونت اختیار کریں، بود و باش اختیار کریں، یہاں رہیں، لوگوں کا دل اس طرف مائل کر دے. کیونکہ وہاں بے آب ہو گیا، زمین تھی، جنگل ہی جنگل تھا، صحرا تھا، اور یہاں ان کی صرف اولاد ہے، بیوی اور بچہ ہے، اس لیے دعا مانگی اللہ سے، اللہ لوگوں کا دل اس طرف مائل کر دے، یہ لوگ یہاں آ کے بسیں. چنانچہ لوگ آنے شروع ہوئے، قبیلے آئے، کئی قبیلے آئے اور وہاں پر آ کر بسے رہے. دوسری یہ دعا کی، وارزقہم من الثمرات، اللہ ان کو پھل عطا فرما، فروٹ عطا فرما، فواقع عطا فرما، روزی عطا فرما، یہ دعا فرمائی. مکے کی زمین بے آب ہو گیا ہے، سب جانتے ہیں، پانی نہیں ہے. حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے اللہ نے چشمہ زمزم جاری فرمایا، لے دے کے اس وقت میں وہ چشمہ تھا جس سے پورا مکہ سیراب ہوتا تھا، اور آج دیکھیے اللہ نے اس میں ایسی برکت کی ہے کہ پوری دنیا میں وہ پانی جاتا ہے، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت ہے. لیکن عام پانی نہیں تھا اور کھیتیاں وغیرہ نہیں ہوتی تھیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، اس کی برکت آج تک دنیا محسوس کرتی ہے اور جانتی ہے. وہ فروٹ جو جہاں پر پیدا ہوتے ہیں بعض مرتبہ وہاں کے لوگوں کو نہیں ملتے، لیکن مکے میں آپ کو فروٹ مل جائیں گے، بے موسم کے پھل بھی وہاں پر مل جائیں گے. ایک دفعہ وہاں پر چل رہے تھے، پھر رہے تھے بازار کے اندر، کچھ لینے کے لیے گئے تھے، تو وہاں پر ہندوستان کا مشہور آم نظر آیا جو یہاں موسم تھا ہی نہیں اس کا. اور اللہ پاک کا یہ کرم ہے مکے والوں پر کہ وہ پھل جس کا موسم نہیں ہے اللہ نے اس کو وہاں کے لیے محفوظ کر کے رکھا ہے. بعض لوگ ہیں کہ وہ محفوظ کرنے کے عادی ہوتے ہیں. ہمارے یہاں ایک حافظ صاحب تھے، اللہ نے ان کو آم کا بہت شوق دیا تھا. آم کا شوق بھی بڑا عجیب ہے، جن کو لگ جاتا ہے تو کتنی بھی شوگر ہو ان کو چھوڑتے نہیں ہیں، کہتے ہیں صاحب ٹیبلٹ ایک زیادہ کھا لیں گے مگر آم کھائیں گے. ہماری مجلس میں بھی ایک صاحب موجود ہیں، ٹیبلٹ زیادہ کھا لیں گے مگر آم نہیں چھوڑیں گے، خود بھی کھاتے ہیں وہ دوسروں کو بھی کھلاتے ہیں آم کے موسم میں. تو وہ حافظ صاحب تھے، اللہ والے آدمی تھے، ان کو آم کا شوق تھا، تو سال بھر آم کھاتے تھے. جیسے جب آم کے آخر میں جو اچھے پھل آتے ہیں، خاص طور سے اس علاقے کے اندر چونسا ایک آم آتا ہے، بہت اچھا ہوتا ہے، اور دسہری آم ہوتا ہے، اس سے ملتے جلتے اور آم ہے، تو وہ ان کو بڑے بڑے مٹکوں میں شہد بھرتے اور آم اس کے اندر ڈال لیا کرتے تھے. شہد کی خاصیت یہ ہے کہ خود خراب بھی نہیں ہوتا، دوسری چیزوں کو بھی خراب ہونے سے بچاتا ہے. اس لیے حکیموں کے یہاں جو دوائی بنتی ہے، معجون وغیرہ، اس میں شہد ڈالا جاتا ہے. تو یہ اس کیمیکل کا کام کرتا ہے، اس کیمیکل کے ذریعے سے چیزوں کو محفوظ کیا جاتا ہے، خراب نہیں ہوتی ہیں. تو شہد کی بھی یہ تاثیر ہے، اللہ نے اس میں رکھی، کوئی چیز کے اندر رکھ دو نا تو خراب نہیں ہوتی. تو مٹکے میں شہد رہتا تھا، اس شہد کے اندر، مٹکے کے اندر آم بھرتے تھے، اور وہ ایک آم روزانہ کھاتے تھے دوپہر کے کھانا کھانے کے بعد میں. اس طرح سے پورے سال وہ آم چلایا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ مکے والوں کو یہ خاص کرم فرمایا ہے مکے والوں پر کہ دنیا بھر کے فروٹ وہاں پہنچتے ہیں اور وہاں والوں کو ملتے ہیں، جو باہر سے وہاں جاتے ہیں ان کو بھی ملتے ہیں. اور یہ دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی، جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے، وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دعا کا حوالہ دیا اور کہا کہ انہوں نے مکے کے لیے دعا کی تھی، اللہ میں آپ سے مدینے کے لیے وہی دعا کرتا ہوں جو دعا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ سے مکے کے لیے کی تھی. یہ کس نے کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، بلکہ آگے فرمایا اس سے دو چند مقدار میں مدینے کے لیے کرتا ہوں، یعنی اس سے اور زیادہ میں کرتا ہوں مدینے کے لیے. چنانچہ آپ دیکھیں گے مدینے کے اندر بھی وہی تمام اللہ پاک کی نعمتیں ہیں جو مکے میں موجود ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں وہاں بھی خوب نظر آتی ہیں. اور آج بھی آپ مزاج دیکھو گے تو جو جمال مدینے میں آپ کو نظر آئے گا وہ جلدی سے دوسری جگہ نظر نہیں آتا. مکے کے اندر جلال ہے اور مدینے کے اندر جمال ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں, اور وہاں کی مٹی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اثر لگا ہوا ہے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے, اہل سنت والجماعت میں علماء دیوبند جو ہیں ان کا عقیدہ دیکھیے. بہت سے لوگ ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ دیوبند والے جو نا یہ عاشق رسول نہیں ہوتے, لیکن ہم کہتے ہیں کہ بھائی کسی کو ایسی الزام مت لگایا کرو, یہ بھی بہت بڑے عاشق رسول ہیں. اس لیے کہ ان کے جو بڑے تھے حضرت مولانا قاسم سام نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ مدینہ طیبہ پہنچے حج کرنے کے لیے, تو جب مدینے کی دور سے مینار نظر آئے تو انہوں نے چپل اپنی پھینک دی نکال کے, یہ لگے شرم آتی ہے مجھے کہ اس سرزمین پر میں چپلوں کے ساتھ چلوں جہاں پر بہت ممکن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پڑے ہوں. پتہ نہیں کہاں آپ کے قدم لگے ہوں گے پڑے ہوں گے اور میں چپل پہن کے چلوں. لوگوں نے کہا مدینہ بہت دور ہے, ابھی 5-6 میل ہے, وہ تو دور سے نظر آتے ہیں مینار, اور اس وقت کنکریلی زمین تھی. وہ کہنے لگے ہونے دو, چنانچہ پاؤں زخمی ہو گئے تھے, ان کے خون نکلنے لگا تھا لیکن چپل نہیں پہنی. کسی نے ان کو ایک جوتا پیش کیا بہت اچھا, اور وہ تھا سبز کلر کا, ہرے رنگ کا. آپ نے لینے سے انکار کر دیا, کہنے لگے شرم آتی ہے, بے ادبی لگتی ہے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد کا جو رنگ ہے وہ سبز ہے, اور ہم سبز رنگ اپنے پاؤں میں استعمال کریں, یہ عشق تھا. اللہ نے ان کو عجیب عشق عطا فرمایا تھا. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کسی نے رومال پیش کیا, آپ نے چوما سر پر رکھا. کسی نے کہا حضرت یہ تو ولایت کا بنا ہوا ہوتا ہے, مدینے کا بنا ہوا تھوڑا ہی ہے. پر میں وہاں کی ہوا تو لگی ہے, وہاں کی ہوا تو لگی ہے. آپ کے پاس کسی نے مدینے کی خاک پیش کی, آپ نے اس کو رکھا اور اس کو آنکھوں میں لگایا. لوگوں نے کہا حضرت نقصان ہوگا, کہنے لے کسی اور خاک سے ہوگا نقصان, مدینے کی خاک سے نہیں ہوتا, یہ تو شفا ہی شفا ہے. ایسے عشق. کسی نے 3 کھجور پیش کیے, کہا مجلس میں گنو کتنے لوگ ہیں. جب گنا گیا تو 50 کے قریب لوگ تھے. فرمایا اس کے 50 ٹکڑے کرو اور سب کو وہ ذرا ذرا سا ٹکڑا دو. یہ عشق تھا ان حضرات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو اللہ نے ان کو خاص عشق رسول عطا کیا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت تھی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے لیے بھی یہ دعا کی جو مکے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی, اور کہا اس سے کچھ زیادہ ہی ان کو ملے. پھر اس کے بعد میں اب پھل آپ یہ دعا مانگنے کے بعد میں کسی بچے کو تلاش کر دے, چھوٹا بچہ جو سب سے چھوٹا ہوتا وہاں پر, اس کو آپ وہ پھل دے دیا کرتے تھے. فیعتی ہدالی کا ثمر اس کو پھل آپ دے دیا کرتے تھے. یہ پھلوں کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور سے آپ نے دیکھا ہوگا امرود جام جس کو یہاں بولتے ہیں, سردی کے زمانے میں آتا ہے, اور حکما کہتے ہیں کہ اس کا مزاج سرد ہے تو بچتے ہیں بھاگتے ہیں. ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا براء الحق صاحب حقی رحمۃ اللہ علیہ, اللہ نے ان کو خاص مزاج عطا فرمایا تھا اتباع سنت کا, سنتوں کی اتباع بہت تھی. تو ایک موقع پر سردیوں کے زمانے میں جام انہوں نے منگائے, لوگوں نے کہا حضرت یہ تو سرد ہے, تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کو معلوم نہیں ہے, اللہ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ سرد ہے اور اس کو میں سردی میں کیوں پیدا کروں لوگوں کے لیے. موسم کا جو پھل ہے وہ اس موسم میں کھانا مفید ہوتا ہے. ہاں رات کو مت کھاؤ, شام میں مت کھاؤ, دن میں کھا لیجئے, اس سے کوئی نقصان نہیں بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہے. تو موسم کا پھل کھانا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت طیبہ تھی, اور جب موسم جانے لگتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے. الحمد للہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آتنا الظلمات تؤتي عبادك الصالحين. ربنا لا تنزع منا صالحا ما أعطيتنا يا أرحم الراحمين. صلى الله على النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك. ایک بات جو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ علماء دیوبند کا عقیدہ اہل سنت والجماعت میں سے حضور کے تعلق سے سب کے سامنے رہنا چاہیے. وہ فرماتے ہیں کہ مدینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر اتھر ہے اور وہ حصہ قبر کا جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک ٹچ ہے لگا ہوا ہے, وہ حصہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے. کس سے ہے؟ عرش اور کرسی سے بھی افضل ہے. یہ اہل سنت والجماعت میں جو علماء دیوبند کا حصہ, آپ اندازہ لگائیے کہ ان کے ہاں بھی عشق رسول ہے اور اعلیٰ درجے کا عشق رسول ہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.